اللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالی كما ورد في سورة الملک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير للذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال عز وجل كما ورد في سورة يونس عليه الصلاة والسلام ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأعراف قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں ہے، موجودہ مسلم لیگی حکومت کہ 6 ماہ کی کارگزاری کے ضمن میں میرا تبصرہ، میرا تجزیہ کیا ہے. الیکشن 3 فروری کو ہوئے تھے ہمارے ہاں، اس اعتبار سے تو پورے 7 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن حکومت کو بنے ہوئے ظاہر بات ہے کہ ابھی 6 مہینے ہی ہوئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اعتبار سے یہ مدت قلیل ہے. اسسمنٹ کے لیے کوئی حتمی رائے دینا صرف 6 ماہ کی کارگزاری کے بارے میں وہ صحیح نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ کسی بھی حکومت اور کسی بھی قیادت کے یہ ابتدائی 6 مہینے اہم ترین ہوتے ہیں. جن لوگوں کی سپورٹ پر وہ حکومت بنی ہوتی ہے، ان کا جوش و خروش جتنا ابتدا میں ہوتا ہے، جو بھی تلخ واقعات و حقائق رفتہ رفتہ سامنے آتے ہیں، جوش و خروش ٹھنڈا پڑتا ہے. لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اس ابتدائی 6 مہینے میں کوئی فیصلہ کن اقدامات نہ کر لیے جائیں تو آئندہ کے لیے پھر توقعات مدھم ہو جاتی ہیں. البتہ یہ کہ خود امریکہ میں اب مختلف بڑے شہروں میں پاکستانی لوگ جو ہیں، جو وہاں پر اب آباد ہو گئے ہیں، وہ روز ناموں کی صورت میں 7 روزہ جریدے شائع کر رہے ہیں، پاکستان پوسٹ اور مختلف ناموں سے. تو اس میں اگرچہ خبریں ہوتی ہیں 7 دن پرانی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں. اس سے کچھ جو بھی اندازہ ہوا اس پر مجھے توقع تھی کہ میں یہاں جب پہنچوں گا، پرسوں رات ہی پہنچا ہوں، صحیح معنی میں کل صبح پہنچا ہوں، تو خیال تھا کہ جو فائلیں ہمارے ساتھیوں نے تیار کی ہیں اس دور میں، جو مختلف کٹنگز کے ذریعے سے تاکہ مجھے بریف کیا جا سکے، میں ان کا مطالعہ کروں گا. لیکن یہ کہ اب شاید عمر کے بڑھنے کی وجہ سے وہ جیٹ لیگ کا اثر بھی زیادہ ہو رہا ہے. اس عرصے میں یقیناً آپ کی نگاہوں سے بہت سے میزانیے گزرے ہوں گے جو مختلف صحافی حضرات نے حکومت کی کارگزاری کے ضمن میں تحریر کیے ہیں. میرے پاس بھی فائلوں میں وہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں پڑھ کوئی بھی نہیں سکا. لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ جو میزانیے ہوتے ہیں عام طور پر یا تو ایکسٹریم ہوتے ہیں، یا ادھر کے یا ادھر کے، یا وہ مسلم لیگ کے ہم خیال لوگ ہیں تو ان کا تجزیہ جو ہے حکومت کے حق میں ہوگا، یا پھر اپوزیشن مائنڈیڈ ہیں وہ دوسری طرف جائیں گے. اعتدال جو ہے اکثر و بیشتر ان میں نہیں ہوتا، اور جو معتدل قسم کے کچھ لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے، موجود ہیں. مثلاً ارشاد احمد حقانی صاحب کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ وہ معتدل انسان ہیں، معتدل صحافی ہیں، جو بات بھی لکھتے ہیں وہ اپنے کنوکشن کی بنیاد پر، اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر لکھتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو معتدل قسم کے لوگ ہیں ان میں سے اکثر کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سیکولر ہو چکا ہے، وہ عام دنیاوی معیارات کے اعتبار سے تو صحیح تجزیے کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس ملک کی جو خاص ایک ترکیب ہے، یہ لفظ میں نے استعمال کیا علامہ اقبال کے اس شعر کے حوالے سے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ ترکیب کا لفظ اس معنی میں، مرکب کرنا، کسی چیز کو بنانا جوڑنا، ترکیب کے معنی یہ ہے، اگرچہ ہمارے ہاں وہ ترکیب کا لفظ جو ہے کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور یہ چیز جو ہے جس قدر پاکستان پر منطبق ہوتی ہے دنیا میں شاید کوئی دوسرا ملک نہیں ہے کہ جو 100% علامہ کے شعر کا مصداق ہو، یہ چیزیں اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہو چکی ہیں۔ بہرحال جو بھی میرا تجزیہ ہے، میری آرا ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وقت کی کمی کا مجھے شدید احساس ہے۔ میں سب سے پہلے انہی حوالوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن سے عام طور پر سیکولر مزاج لوگ گفتگو کرتے ہیں، اس لیے بھی کہ واقعہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا عظیم اکثریت کے لوگوں کا مزاج جو ہے وہ واقعی تو سیکولر ہے، چاہے ہم دین کے نعرے لگاتے ہوں اور دین کی محبت کے دعوے کرتے ہوں، اگر ہم اپنا تجزیہ کریں گے اپنی سوچ کا، اپنے ویلیو سٹرکچر کا، کس چیز کی کیا اہمیت ہے، تو معلوم ہوگا کہ مادہ پرستی جو ہے، دنیا پرستی، مادہ پرستی، یہ ہمارے بھی رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے، اور ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہی چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے پھر ہمارے صحافیوں میں اور جو بھی سیاسی لوگ ہیں ان میں، تو میں بھی اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جہاں تک سب سے اہم میدان اس وقت جو اس پہلو سے ہے وہ معاشیات کا ہے۔ اس میں واقعہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ بات ماننی چاہیے کہ عام اشیاء صرف کی قیمتوں میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہوا ہے، وہ جو گرانی بڑی راکٹنگ جسے کہتے ہیں، راکٹنگ انداز میں اوپر جا رہی تھی، وہ صورتحال جو ہے وہ رکی ہے، کمی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو ملک کی معیشت کی عام گاڑی ہے وہ بھی جمود کا شکار جوں کا توں ہے، ابھی تک اس میں کسی حرکت کا جو ہے وہ آغاز نہیں ہو سکا، حالانکہ سب سے بڑی سپورٹ جو مسلم لیگ کو ملی تھی اور نواز شریف صاحب کو بالخصوص، وہ اس ملک کے کاروباری طبقے اور انڈسٹریلسٹ طبقے کی طرف سے ملی تھی، اور توقع یہ تھی کہ چونکہ یہ خود اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی سوچ ہے، ان کا تجربہ بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوششیں بھی اپنی پوری کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تک اقتصادی میدان میں ملک کی معیشت کی گاڑی جو ہے یوں کی توں کھڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی عملی پیش رفت نہیں ہو پائی ہے۔ لیکن میں اس کا الزام کسی ایک حکومت کو دینے کو بڑی ناانصافی سمجھتا ہوں، خواہ وہ ایک حکومت نواز شریف صاحب کی ہو، مسلم لیگ کی ہو، خواہ وہ بے نظیر کی ہو اور پیپلز پارٹی کی ہو، یہ ہمارا در حقیقت پوری قوم کا ایک رویہ ہے جو پورے 50 برس جاری رہا ہے۔ ہم نے بڑی مصنوعی قسم کی عیاشی کی ہے، قرض کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی، ایک دن وہ فاقہ مستی رنگ لا رہی تھی، قرض پہ قرض لیے گئے، پھر یہ کہ کرپشن جو پیدا ہوا اس کی وجہ سے اس کا اصل ڈیولپمنٹ کے اندر تو وہ قرض جو ہے وہ لگا نہیں، وہ بڑے بڑے محل بن گئے، یا یہ کہ جو جہاں سے قرض آیا تھا وہیں واپس جا کر بینک بیلنس ہمارے بہت سے سیاستدانوں کو یہ کاروباری لوگوں کے بن گئے، قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مصنوعی قسم کی خوشحالی جو ہے اور اس کا جو ایک صورت رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جو عالمی مہاجن ہے، اسے آپ ورلڈ بینک کا نام دیں یا اسے آپ IMF کا نام دیں، وہ عالمی مہاجن ہے۔ اب ہم اس کی ایک اسامی کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کے اشاروں پر کٹپتلی کی طریقے سے ناچنے پر مجبور ہیں، اور ہو یہ رہا ہے کہ وہ کسی ایک حکومت سے کچھ کام کروا لیتے ہیں، کچھ نئے ٹیکسز، کچھ ریٹس بڑھوا لیے، اس سے عوام میں جو ناراضگی اس حکومت سے پیدا ہوتی ہے وہ حکومت گرتی ہے، اگلی آ جاتی ہے، اگلی کہتی ہے کہ صاحب پچھلوں نے کیا جو کچھ کیا ہے، اب ہم کیا کریں، ہماری تو آخر کوئی پیش نہیں جا رہی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو بیلٹس جو ہیں وہ ٹائٹن کرنی پڑے گی، لہذا کچھ اقدام ان سے کروا لیے۔ ان کے خلاف کوئی عوامی جو ہے رد عمل ظاہر ہوگا تو پھر کوئی اور آ جائے گا، شاید پہلی ہی حکومت دوبارہ آ جائے یا کوئی اور تیسری قوت میدان میں آ جائے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم نے پورے 50 برس اپنی تباہی کا جو سامان کیا ہے پوری قوم نے، آخر اس کی سزا ہے جو بھگت گئے، اور آسان کام نہیں، کسی کے لیے بھی آسان کام نہیں. یہ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی عوامی ایک انقلاب کے ذریعے سے کوئی یہاں رجیم آئے، تو جیسا کہ وہ بات جو میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا، اب میں نے سنا حمید گل صاحب نے بھی کہی ہے اور جا کے لندن میں کہی ہے کہ اس چنگل سے نکلنے کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ صاف کہہ دیا جائے ہم قرض واپس نہیں کر سکتے، اور جیل آ جائے برداشت کیا جائے، سینکشن لگا دیں گے لگا دیں، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا دوبارہ سیکھیں گے. لیکن یہ کہہ دینا تو آسان ہے، یہ کام صرف وہ قیادت کر سکتی ہے جو کسی عوامی انقلاب کے نتیجے میں اوپر آئی، وہ قوم کو بھوکا رہنے پر بھی آمادہ کر سکتی ہے، وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے قوم کو آمادہ کر سکتی ہے، وہ تو اس انقلابی قوت کے بغیر ممکن نہیں ہے. بہرحال اس وقت سر دست جو کچھ آج مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ اقتصادی میدان میں جو ملک کی گاڑی جو پھنسی ہوئی ہے دلدل میں وہ نکل نہیں پائی قطران، تاہم یہ ہے کہ اس کا کوئی الزام میں صرف موجودہ حکومت کو دینا جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتا، یہ ہماری اجتماعی کوتاہی ہے پورے 50 برس کی. سیاسی میدان میں کہنے کو تو یہ کہ بڑا زبردست استحکام پیدا ہو گیا ہے، یہ استحکام جو ہے دو چیزوں کی بدولت ہے. اصل میں مجھے اقبال کا وہ مصرع یاد آ رہا ہے کہ چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سرے شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات. تو یہ استحکام دو چیزوں کے نتیجے میں، غازہ کہنے ساغر و مینا کہنے، صدر کے اختیارات کو ختم کر دیا، اور نمبر دو یہ کہ فلور کراسنگ کے اوپر قدغنیں لگا کر اور سخت ترین جو ہے اقدامات کر کے یہ ایک مصنوعی جو ہے استحکام سیاسی پیدا ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ حقیقی سیاسی استحکام کے لیے اگر کوئی پیمانے ہوں تو ان میں سے میرے نزدیک اس ملک کے حوالے سے سب سے بڑا پیمانہ جو ہے کالا باغ ڈیم کا ہے. اگر کوئی حکومت یہ کام نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب ہے کوئی سیاسی حیثیت اس کی اس ملک میں نہیں، جبکہ مسلم لیگ کی حلیف جماعت ہے ALP. لیکن یہ ہے کہ مسلم لیگ اگر یہ بات اس سے نہیں منوا سکتی، اعداد و شمار ہوں، حقائق ہوں، فیکٹس اینڈ فگرز ہوں، بڑے بڑے انجینئرز کو بٹھا لیا جائے، کسی جگہ پر بھی ان کے پاس اعتراض ہے وہ صحیح نہیں نکلتا. اور اگر اس قوم کو ایک قوم سمجھا جائے تو اس ڈیم کا نہ بننا ہے خودکشی ہے، چاہے جیسے سلو پوائزننگ کی ڈیتھ ہوتی ہے، یہ خودکشی بھی جو ہے یہ سلو ہوگی. لیکن یہ کہ واقعی قومی سطح پر اگر پاکستان میں ایک قوم آباد ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کا بننا ناگزیر ہے. اور اس میں آپ نے سنا ہوگا، آپ صدر صاحب بھی جو ہے ریفرنڈم تک کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ میرے نزدیک یہ ایک ٹیسٹ ہے، اگر اس کے اوپر یہ حکومت پوری نہیں اتر سکتی تو پھر یہ کہ یہ سیاسی استحکام بھی در حقیقت کوئی قابل قدر شے نہیں. امن و امان کا جہاں تک معاملہ ہے، یقیناً کچھ عرصے سے، تقریباً 3-1 ہفتے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی خبریں اب نہیں آ رہی ہیں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے. اللہ کا شکر ہے کم سے کم یہ کہ اس طرح کے بھیانک اور لرزہ خیز واقعات جو ہیں وہ اب نہیں ہو رہے ہیں. باقی تو اکا دکا چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں اتنی بڑی قوم کے اندر. لیکن اس کا بھی صورت یہ ہے کہ سخت ترین قسم کا جو قانون بنایا گیا اور جو خصوصی عدالتیں بنائی گئیں، یہ دونوں جو ہیں دنیا کے جدید جمہوری تصورات اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مجھ سے جب یہ نواز شریف صاحب اپنے والد صاحب کے ہمراہ آئے تھے، انہوں نے یہ بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے خصوصی عدالتیں بنائیں، کرنے کا جو کام ہے وہ آپ کرتے نہیں. آپ نے جو یہ پروسیجرل لاز ہیں، CRPC ہے، اس کے یہ اصول بنے ہوئے ہیں کہ مقدمے کس طرح چلیں گے، پروسیجرل لاز، ان کو اسلام سے آپ نے بالاتر کیا ہوا ہے، شریعت کورٹ کے دائرے سے خارج ہوئے، ساری خرابی تو وہاں ہے. آپ اسلام کی طرف آئیں تو یہ خود بخود مسائل حل ہو جائیں گے. قانون شہادت پوری طریقے سے نافذ کیا جائے، غلط شہادت پر سزائیں دی جائیں، تب یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر اسلام نے راستہ ایک دیا ہوا ہے، وہ راستہ تو اختیار نہیں کرنا. اب سیکولر راستے پر جاتے ہیں تو پھر جو کچھ ہماری عدلیہ کہہ رہی ہے، ججز کہہ رہے ہیں، وہ بات صحیح ہے، پھر تو یہ اصولوں کے خلاف ہے. تو یا چنا کن یا چنی، اگر تو آپ کو سیکولر اصولوں پر چلنا ہے، اسلام کی طرف نہیں آنا ہے، تو پھر جو دنیا کے مروجہ معیارات ہیں اور جو انسانی بنیادی حقوق کا تصور جو ہے اس کو آپ کو پورا کرنا چاہیے. یہ جوڈیشل جو بھی کانسیپٹس ہیں یہ یونیورسل ہیں اس وقت، اور اگر اسلام کی طرف آنا تو دلیل ہوگی کہ اسلام نے تو یہ چیزیں ہمیں دی ہیں، اس کے حوالے سے یقیناً وہ شرعی سزائیں نافذ کی جائیں، اور جو اس کے لیے پروسیجرل لاز ہیں وہ بھی پھر اسلام کے مطابق ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے حل ہو جائے گا. لیکن یہ کہ ادھر آنے کے بجائے اس راستے سے، تو وہ بدنامی جو ہے چاہے وہ بے نظیر خط لکھتی یا نہ لکھتی، لیکن یہ کہ دنیا میں تو یہ چیزیں جو ہے شمار میں آتی ہیں، آخر کوئی نہ کوئی تو اس کے جو ہے ایک یعنی ایڈورس قسم کے رواج کہیں نہ کہیں سے آئیں گے. تاہم دہشت گردی کسی درجے میں اگر رکی ہے تو چلیے اسے ایک مثبت کسی درجے میں ہم حساب میں شمار کر لیتے ہیں. چوتھی طرف عدلیہ سے جو محض آرائی ہو رہی ہے، اس میں سب سے پہلے تو میں جب ابھی جا ہی رہا تھا اور میں نے جو 4 جولائی کو سخت ترین تقریر کی تھی، مجھے خود بعد میں احساس ہوا کہ مایوسی کی شدت میں اور جذبات میں میں نے بعض الفاظ جو ہیں بہت سخت استعمال کیے، اس لیے کہ مجھ پر شدید جو ہے رد عمل ہوا تھا جو سود کے بارے میں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے ضمن میں جو اقدام انہوں نے کیا تھا. اور مجھے آپ کو یاد ہوگا مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ جو باتیں میں یہاں کہنا چاہتا تھا میں نے برملا اسی وقت کہہ دیا تھا 4 جولائی کو، ساری باتیں جو ہے جسٹس سجاد صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے، صبح کو اخبار میں نے دیکھا تو وہ ساری باتیں انہوں نے کہہ دی تھی، اور میں ان کو دعائیں دیتا ہوا یہاں سے لے آتا. اور یہ کہ پاکستان میں بہرحال یہ ایک ہمارے لیے روشنی کا ایک مینار ہے کہ عدلیہ یہاں آزاد ہے. یعنی یہ جو جس کو میں نے چال بازی اور دھوکے سے تعبیر کیا تھا کہ بازی بازی بارش بابا ہم بازی، یہ کھیلنا اور دھوکہ دینا ہے اگر تو اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ. تو نصاب کیا تو نہیں ہم چل سکتے بغیر سود کے، اللہ نہ خیر سکتے، ہمیں دنیا کا ساتھ دینا ہے اور ہم جو ہے سود کے بغیر نہیں چل سکتے، کہہ دو صاحب. لیکن یہ دھوکہ دہی کرنا کہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ صاحب وہ اپیل واپس لے لیے، میرے اپنے ساتھی جو ہے وہ مشیر تھے فوراً مبارکباد کا کار دیجئے، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کہا نہیں جب تک میں ٹیکس نہیں دیکھ لوں گا میں کوئی مبارکباد کا کار دینے کو تیار نہیں. وہ ٹیکس دیکھتے ہی میں نے کہا یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے، نظر ثانی کروا رہے ہیں اس فیصلے پر. اور وہ جو بھی اپیل تھی سپریم کورٹ کی شریعت بینچ میں، اس کو واپس لینے کی تجویز ہو رہی ہے، اور واپس ابھی انہوں نے دیا نہیں، ابھی بینچ کی تشکیل ہوئی نہیں، وہ سنا بھی نہیں گیا کیس کہ یہاں نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی گئی. گویا کہ اس پورے فیصلے ہی کو بدلوانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ بھی غلط طریقے پر. اگر آپ کو کوئی بات کہنی ہے تو ٹھیک ہے شریعت بینچ تشکیل دیجئے اور اس کی جو ہے سماعت وہاں کروا دیجئے، وہاں جو کچھ کہنا ہے کہہ دیجئے. بڑے بڑے وکلاء آپ کے پاس موجود ہیں، خالد نصاب صاحب موجود ہیں، ایس ایم ظفر صاحب موجود ہیں، انہوں نے پہلے بھی یہ جو ہے یہی ایڈوکیٹ کیا تھا اس اصول کو کہ یہ بینک انٹرسٹ اور تجارتی سود جو ہے یہ ربا نہیں ہے. اب بھی وہ موجود ہیں، ان کے دلائل چلے لیجئے، لیکن شریعت بینچ بنائیے، تشکیل دیجئے اور اس کی سماعت کروا لیجئے. لیکن یہ دھوکے بازی، چال بازی، لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ جو اپیل تھی واپس دی جا رہی ہے، گویا کہ بڑا کارنامہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے در پردہ جو ہے وہ اس کی نظر ثانی کی درخواست دی جا رہی ہے فیڈریشن کورٹ کے اندر. بہرحال اس پر جو تبصرہ آیا تھا جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا، وہ بہت ہی میرے لیے خوش آئین تھا. اس کے بعد پھر جو دو کام اور ہوئے، خصوصی عدالتوں پر بھی ہماری جو ہائر جوڈیشری ہے اس نے اختلاف کیا ہے، وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. جو مروجہ اصول ہے، یا تو اسلام کے راستے سے آئیے، قدم بقدم آئیے تو وہ دلیل اور ہو جائے گی، وہ راستہ اور ہے. پھر ایک معاملے میں نہیں، پھر ہر معاملے میں اسلام کو لینا پڑے گا. یہ تو نہیں کہ جہاں آپ کو سوٹ کرے وہاں اسلام لے لیں، اور جہاں ذرا اسلام خود آپ کی کوئی شے اس کی زد میں آتی ہو وہ آپ کو پسند نہ ہو. افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. بہرحال وقت کی کمی کی وجہ سے یہ آیات جو ہیں، یہ آیت میں نے بارہا کیونکہ پڑھی ہے، سنائی ہے، ترجمہ کیا ہے، اس وقت میں اس میں وقت نہیں لگا رہا. اس سے آگے چلیے کہ اب ججوں کی تعداد میں کمی کا مسئلہ جو آیا ہے، جس میں کہ صدر صاحب نے بھی جواب طلبی کری ہے، اب یہ مطلب یہ کہ ہر اعتبار سے کچھ گہما گہمی، کچھ ایکسپلینیشن کال کرنے کے معاملات، کچھ اختلافی معاملات جو ہیں، وہ جوش و خروش، وہ استحکام جو تھا اور جو امیدوں کے چراغ روشن ہو گئے تھے، مختلف اعتبارات سے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کمزوریاں آ رہی ہیں. سب سے بڑھ کر جو دیا پانچا ہوا ہے وہ احتساب کا ہوا ہے. احتساب 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 کے لفظ نے اس ملک میں کچھ عرصے تو یوں سمجھیے کہ اخبارات کے صفحے کے صفحے سیاہ ہوئے، اسی پر یہی نعرہ تھا، یہی سب کی زبان پر احتساب احتساب. وہ احتساب صاحب کہاں گئے؟ یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں ریکارڈ پر ہوں، کہ میں نے کہا تھا کہ اس احتساب کے عمل کو سب سے پہلا دھکا انہوں نے لگا دیا جب اسے 1990 سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا، 85 سے کیوں نہیں، حالانکہ 8 ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں اس دور کی، جبکہ یہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. ایف آئی آرز ہیں جو غلط جو ہیں یہاں پر تقسیم کیے گئے پلاٹ، اور ان میں جو نامزد مجرم ہیں ان میں سے 7 میں نمبر 1 مجرم نواز شریف صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ایل ڈی اے کے پلاٹ جو دیے گئے، ایف آئی آر درج شدہ ہے. کیا ہوا ہے اس کو، اندر خانے کہیں اسے رتن بوت کیا ہے یا کیا کیا، یہ اللہ جانے. لیکن یہ کہ یہ تو پھر کبھی کوئی کمیشن بیٹھے گا، جائزہ لے گا، وہ ایف آئی آر کا کیا ہے؟ یہ غلط تقسیم جو ہوئی تھی موجود ہے. ہمارے جنرل انصاری صاحب جو ہیں وہ چونکہ ایل ڈی اے کے چیئرمین تھے، ان کے پاس تو سارا ریکارڈ موجود ہے. ہم نے تو یہ تعاون کی شکل اختیار کی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ، احتساب احتساب کا نعرہ وہ بھی بہت لگا رہی ہے، تو ہم نے جنرل انصاری صاحب کی خدمات بھی ان کے حوالے کر دیے. چلیے آئیے میدان میں، اب دیکھ لیتے ہیں وہ بھی کتنے سچے ہیں احتساب کے عمل کو آگے بڑھانے میں. اس لیے کہ پھر یہ احتساب کا عمل جو ہے، یہ پینڈوراس باکس اگر کھل گیا تو یہ تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ کہیں خود اپنے اوپر بھی آنچ آ جائے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کی شکل جو بنی ہے کہ ایک تو اسے شروع کیا جا رہا ہے، دوسرا یہ کہ اس کمیشن احتساب کمیشن کے اوپر اب احتساب سیل صاحب بٹھا دیے گئے، گویا کہ ان کی حیثیت جو ہے وہ بہت ہی اب ثانوی درجے کی ہو کر رہ گئی ہے، وہ احتساب کا تیا پانچا ہو گیا. یہ چیزیں تو وہ پانچ تھیں کہ جو اندرون ملک کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہا تھا. لیکن یہ کہ خارجی اعتبارات سے بھی دو باتوں میں، ایک تو یہ کہ افغانستان کے مسئلے پر اگرچہ بہت صحیح قدم اٹھایا تھا، طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا میرے نزدیک بہت صحیح اقدام تھا، اور ظاہر بات ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میری رائے کی وجہ سے وہ کوئی اس پر غور ہوا ہو، لیکن بہرحال میری رائے بھی یہ تھی، اور میں کئی دن پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ حکومت پاکستان کو تسلیم کرنا چاہیے طالبان کی حکومت کو، اور طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تو میں نے اس کو ویلکم کہا تھا. لیکن یہ کہ اصل میں اس کے بعد جو خارجہ پالیسی اور کسی ملک کے اندر جو ڈپلومیٹک کورز ہیں اور جو بھی ہمارا پورا ایک ڈھانچہ ہے، اس کی ایک مشینری ہے، اس کی سب سے بڑی جو ہے اس وقت اس کا ٹیسٹ یہ تھا کہ وہ ایران کو آمادہ کر کے کہ وہ بھی طالبان کو تسلیم کرے. ایران سے ہمارے روابط ہیں، بہت پرانی دوستیاں ہیں، بہت پرانے تعلقات ہیں، تاریخی ہیں، تمدنی ہیں، سماجی ہیں، کلچرل ہیں، ثقافتی ہیں، ادبی ہیں، معلوم ہماری کتنا قرب رہا ہے. ابھی آج کل میساق میں جو مضمون چھپ رہا ہے ابو معاذ صاحب کا، جو پوری تاریخ ہے ان کو پڑھیں تو واقعہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں میرے علم میں بھی نئی آئی ہیں ان کے اس مقالے کے ذریعے سے، شاید دوسری یا تیسری قسط اس کی چھپ چکی ہے. تو ہمارے بڑے گہرے روابط تھے، لیکن یہ کہ یہ تو انہیں صحیح طور سے آمادہ کرنا، ان کو سمجھانا، یہ ٹھیک ہے. گلبدین حکمت یار صاحب کا جو ابھی بیان آج آیا ہے، اس میں جو انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں، یہ طالبان کے لیے اسکیم جو ہے برطانیہ میں تیار ہوئی اور اس کی مدد جو ہے وہ امریکہ نے کی، اور اس کے کمانڈر ان چیف جو ہیں وہ جنرل بابر صاحب تھے، میں ان میں سے کسی بات کی تردید نہیں کرتا. لیکن پہلی بات تو میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ کیا پورے افغان جہاد کو امریکہ نے مدد نہیں دی تھی؟ اگر تو امریکہ کی مدد لینا ہی جرم عظیم ہے اور کفر اعظم ہے تو پورا کا پورا افغان جہاد جو ہے اس کفر کا مرتکب ہے. سٹنگر کس نے دیے تھے؟ روس کا بیڑا کس نے غرق کروایا تھا؟ پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ جو فور ویل کی جو گاڑیاں تھیں بڑی بڑی بھاری برکت جس میں یہ حضرات گھومتے پھرتے تھے، اور 5-star ہوٹل سے کم میں تو ان کے جو ہے وہ پریس کانفرنسز اور منچ اجلاس نہیں ہوتے تھے، یہ کہاں سے پیسہ آ رہا تھا؟ تو اس حوالے سے یہ کوئی جرم عظیم نہیں، اور اگر یہ جرم ہے تو تو یہ گناہ ہی اس کے در شہر شمانی اس کو نہ، یہ گناہ تو وہ ہے کہ اگر طالبان نے کیا ہے تو اس سے پہلے پورا افغان جہاد بھی کر رہا تھا. سوال تو یہ ہے کہ ایک حکومت وہاں ایسی ابھری اور اس حکومت کی کامیابی جو ہے، جو اس کو بجلی کی طرح کی کامیابی، سورج کے ساتھ جو کامیابی، اس کا اصل سبب یہ تھا کہ اس افغان جہاد کے لیڈر آپس میں لڑتے رہے. قوم تنگ آ چکی تھی آپس کے فساد سے. یہ طالبان جہاں گئے انہوں نے وہاں امن قائم کر دیا اور ہتھیار لے لیے. یہ بہت بڑی کارروائی تھی، بہت بڑی کامیابی تھی، بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اب یہ کہ ان کو تسلیم کیا جائے حقیقت واقعی ہے، بلکہ یہ کہ ایک رسم پڑ گئی ہے، ریت پڑ گئی ہے کہ بس ایک ملک ہے تو اسے ایک ملک رہنا چاہیے. کیا ضرورت ہے؟ پاکستان دو لخت نہیں ہوا کیا؟ افغانستان بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا کوئی ایک حصہ کفر میں چلا جائے گا، دوسرا اسلام میں رہ جائے گا؟ کیا ہوگا؟ پاکستان دو حصوں میں بڑھ بڑھ گیا. اس پاکستان بہرحال مسلمانوں کا ایک ملک ہے، وہ بھی مسلمان اکثریت کا ملک ہے. اسی طریقے سے کوہ ہندو کش جو ہے وہ واقعتاً جو ہے افغانستان کو بالکل دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایتھنیکلی، لنگوسٹیکلی، جیوگرافیکلی، یہ دو علیحدہ خطے ہیں. اور یہ جو کوہ ہندو کش کے مشرق میں اور جنوب میں علاقہ ہے، یہ جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ تو سندھ کا تاش جس کو ہم کہیں گے اس میں شامل ہے. ادھر کے سارے دریا جو آ رہے ہیں ہندو کش سے وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم جو ہے یہ اس کے ٹریبیوٹریز ہیں سندھ کے. تو یہ کابل شریف کہاں سے آ رہا ہے؟ دریائے کابل. یہ پورا جو ہمارا جو ہے شمالی علاقوں کے دریا، وہ سب کے سب دریائے دیر ہو، سوات ہو، کابل میں گر رہے. کابل پھر سندھ میں، پھر نیچے تومل اور گومل اور ٹوچی اور بولان، یہ تمام جو آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور یہ سب کے سب کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا نیچے جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے علاقے میں جا کے وہ سیراہی میں جنم ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ سندھ میں جائیں گے. یہ سندھ کا تاثر ہے. تو اس حوالے سے تقسیم بھی ہو جائے تو کوئی ایسی قیامت نہیں ہے، لیکن اس پہ اسٹیبلٹی آ جانی چاہیے. اور ایران کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا، یہ ہماری جو ہے جو بھی صلاحیت ہے ڈپلومیٹک ہماری کوئی کارگزاری، اس کے اعتبار سے میرے نزدیک بہت بڑا ٹیسٹ تھا. ورنہ یہ کہ لڑائیں گے، گلبدین نے آج کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ طالبان کو اور ایران کو لڑایا جائے. تو سوال یہ کہ اگر آپ کو کسی دشمن کی پالیسی کا علم ہو گیا تو اس کا سدے باب کیجیے گا، توڑ کیجیے اس کا. اور اس کا توڑ یہ ہے کہ ایران میں اور طالبان کے مابین مفاہمت کرائی جائے، جو بھی اپنے گڈ آفیسز ہیں، جو بھی اپنی کوششیں ہو سکتی ہیں. اور سب سے پہلے ایران کو یہ اطمینان دلایا جائے کہ ہم امریکہ کے ایجنٹ نہیں ہیں، ہماری انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے. آپ دلیل سے بات کیجئے، افغانستان کے مسئلے کا کیا حل ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا روسیوں کو گئے ہوئے اور لڑ رہے ہیں. اب یہ کہ ادھر والی حکومت کو روس بھی مدد دے رہا ہے، بھارت بھی ان کی سپورٹ کر رہا ہے، ادھر سے ایران بھی آ گیا. ایران سے تو بات ہو سکتی ہے، روس سے ہم نہ کر سکتے ہوں بات، بھارت سے نہ کر سکتے ہوں، لیکن ایران سے تو بات ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے کشمیر کے مسئلے میں بھارت سے مفاہمت میں بھی ناکامی ہوئی ہے ابھی تک بڑی شدید. اس معاملے میں آپ اگر آپ کے علم میں ہوگا کہ میری ذاتی رائے ہمیشہ یہ رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ مفاہمت ہونی چاہیے اور دو طرفہ گفتگو سے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہیے. اور اس سے آگے بڑھ کر اگر کسی کی گڈ آفیسز استعمال کرائے جائیں تو وہ ایران اور چین، اس سے آگے یو این او، یونائٹڈ نیشنز، امریکہ بہادر، اس کا کوئی عمل دخل کشمیر کے مسئلے میں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ امریکہ کی اپنی نیت خراب ہے کشمیر کے بارے میں، وہ اسے ایک علیحدہ ملک. اب تو بینظیر نے بھی وہ بات کہی ہے جو نہ معلوم میں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی ارادہ ہے امریکہ کا وہ یہ ہے. کھل کر اب اسے باتیں، چونکہ اب وہ اپوزیشن میں ہے، تو جس طریقے سے اب آپ کو معلوم ہے کہ سنجر صاحب بہت سی باتیں ایسی کہہ رہے ہیں جو پہلے نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ اب برے ڈر نہیں. سیاں بھائی کوتوال، اب ڈر کاہے کا ہے؟ پہلے روس تھا تو ڈر تھا پاکستان ناراض ہو جائے گا تو ادھر نہ جھک جائے. اب یہ کہ چونکہ ہم ہی ہم ہیں لہذا سچ بولو. انہوں نے اب کہہ دیا کہ 1971 میں ہماری پالیسی بھی یہی تھی کہ پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، اس وقت تو نہیں کہہ سکتے تھے. اس طریقے سے بے نظیر اب اپوزیشن میں ہے، لہذا وہ جو ہے سچ بات اب کہنا جو ہے ان کے لیے اس زیادہ قیمت ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس حوالے سے میری اپنی ذاتی رائے یہ رہی تھی، اور میں یہاں تک بھی آج بات کہہ دیتا ہوں، اگرچہ اس طرح کی باتیں کرنا سیاسی اعتبار سے خلاف مسئلہ ہے لیکن میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، کہ میں سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں کہ بھارت کے بنیے کو کچھ رشوت بھی اگر دینی پڑے، وہ ایک بنیا ذہنیت ہے، یعنی اگر تجارت کا معاملہ شروع کر دیا جائے اور یہ کہ اس کے ذریعے سے کچھ اس کے دل میں نرمی پیدا کی جائے کہ وہ میز پر آ کر بیٹھ کر گفتگو کرے، تو اس حد تک بھی جانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن دو باتیں بڑی واضح ہیں اس مسئلے میں، یہ میں کھل کر یہاں پہ پہلے بھی کہہ گیا تھا، اگر اپنے نظریاتی تشخص کو مستحکم کیے بغیر یہ کام کیا گیا تو یہ خودکشی ہوگی. اپنے اسلامی تشخص کو مستحکم کیجیے، واضح ہو جائے کہ پاکستان اس لیے بنا تھا، اس کا جواز جو ہے پوری طریقے سے اسرٹ ہو جائے. اسلام کا جو معاملہ ہے جس کے لیے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نظریاتی تشخیص، ایک آئیڈیولوجیکل مملکت تھی، نظریاتی مملکت تھی، یہ جغرافیائی مملکت عثمانی میں نہیں تھی، جغرافیہ کے خلاف بنی ہے. دریا کاٹ دیے گئے، میدان کاٹ دیے گئے، نسلی اعتبار سے بھی غلط ہے، لسانی اعتبار سے غلط ہے، وہی پنجابی ادھر بولی جا رہی ہے، وہی پنجابی ادھر بولی جا رہی ہے، وہی بنگالی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہے، وہی بنگالی جو ہے مغربی بنگال میں ہے، وہ لنگوسٹیکلی ایتھنیکلی ہر اعتبار سے غلط تقسیم ہے سوائے اسلام کی. اس اسلام کو اگر مستحکم نہیں کرتے اور بھارت کے ساتھ نارملائزیشن اور پینگیں بڑھنی شروع ہو جائیں اور یہ آمد و رفت جو ہے کھل جائے تو یہ گویا کہ سوسائڈ ہوگی پاکستان کی، اور پاکستان جو ہے گویا کہ جیسے کہ ویکوم میں کوئی چیز جو ہے کھینچ لیتا ہے ویکوم، ایسے ہی بھارت، اب بڑی شے ہے وہ کھینچ لے جائے. اپنے تشخص کو مستحکم کریں اور پھر کریں، کوئی حرج نہیں. ہمارا نظریہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، ہم جانتے نہیں. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ در بغل داری کتاب زندگی، اے مسلمان قوم تو جو ذلیل و خار ہے، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردی سے دوران شدی، اے تو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی. تجھے ذلت اور رسوائی کا جو سامنا ہے وہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید کو تُو نے ترک کیا ہے، اور اے وہ قوم کے جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور لوگ جو ہے پاؤں تلے اسے کچل رہے ہیں، اب بھی ہوش میں آ کے تیرے پاس وہ نظریہ ہے، وہ کتاب ہے، در بغل داری کتاب زندگی. لیکن یہ کہ اس نظریے کو اگر مستحکم کیا جائے، اس کے اوپر ہم پختہ ہو جائیں، تو پھر یہ کہ ہمارے نظریے کی طاقت بہت بڑی ہے، ان کے میزائلوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. نظریہ ذہنوں کو فتح کرتا ہے، طاقت جو ہے وہ در حقیقت صرف جسموں کے اوپر آزمائی جا سکتی ہے. جیسے اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ رقص تن در گردش آرد خاک را، رقص جان برہم زمن افلاک را. ایک یہ ناچ ہے کہ جو تن کا ناچ ہے، رقص تن در گردش آرا خاک را، وہ انسان کا جو خاکی وجود ہے اس میں حرکت پیدا کرتا ہے، سفلی وجود اس کا، خاکی وجود، زمینی وجود، اسفل سافلین میں لے جانے والا وجود، وہ رقص تن در گردش آرد خاک را، رقص جان اندر روح کے اندر اگر رقص ہو، برہم غلط افلاک را. تو یہ نظریہ جو ہے، باقی طاقتیں جو ہے وہ صرف جسموں پر اثر انداز ہوتی ہیں، نظریے کی طاقت جو ہے وہ ذہنوں کو فتح کرتی ہے، جو دلوں کو فتح کر لے ہوئی فاتح زمانہ. یہ ہے اصل میں کہ اس کے بغیر، اور دوسرے یہ کہ جس حد تک موجودہ حکومت ٹھکرا رہی ہے، بار بار کا جو اعلان آ رہا ہے، اس میں تو واقعہ یہ ہے کہ ایک حد ہوتی ہے آخر. مجھے یاد ہے میں نے یہ تبصرہ کیا تھا ایک زمانے میں جب صدر ایوب صاحب نے، اس وقت بھی امریکہ ہی کی شے تھی، جوائنٹ ڈیفنس اسکیم پیش کی. جوائنٹ ڈیفنس، اب گویا کہ جھک کر نہرو کے سامنے ایوب خان صاحب نے گویا کہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اسی کیبنٹ مشن پلان کو ریوائیو کرنے کی بات کی، ٹھوکر مار دیا نہرو نے، جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم. لیکن اس کے بعد آخر مسلمان بچہ تھا، مسلمان ماں کا دودھ پیا ہوا تھا، اس کے بعد وہ تن کر کھڑا ہوا ٹھوکر کھانے کے بعد. بہرحال اس کے بعد ایک حد تک گیا ہے، لیکن شاید بھارت یہ چاہتا تھا کہ صرف رکوع سے کام نہیں چلے گا، سجدہ ریز ہو جاؤ میرے سامنے. بالبائے نہیں وہی بات اس وقت ہے، بھارت تو غالباً سجدہ ریز چاہتا ہے. یہ تھوڑے بہت جسچرز جو ہیں وہ ان کے لیے کوئی اسے اس کے اوپر کوئی تاثر پیدا نہیں کر رہے. اور میرے نزدیک یہ کہ اس وقت شاید بدقسمتی ہے، یہ نواز شریف صاحب کی بدقسمتی کہیں یا ہم سب کی بدقسمتی ہے، یا صحیح تر الفاظ میں شامت اعمال ہے، کہ بھارت میں اس وقت ایک مضبوط حکومت نہیں ہے. مضبوط حکومت ہوتی تو یقیناً وہ ان جسچرز کا پازیٹو جواب دیتی. وہاں کا دانشور طبقہ، وہاں کے صحافی ٹاپ کے، وہاں کے دانشور لوگ یہ بالکل سمجھ چکے ہیں کہ معاملہ صحیح یہی ہے کہ آپس میں نپٹایا جائے، مسئلے کو حل کیا جائے، ورنہ یہ وہی ہے کہ بندر جو ہے وہ ساری روٹی کھا جائے گا اور دونوں بلیاں جو ہیں وہ لڑتی رہ جائیں گی. یہ بات ہم سمجھ میں آ چکی ہے، لیکن اس وقت حکومت مضبوط نہیں ہے، کولیشن ہے. اور سب سے بڑی جو ان کی اس وقت سنگل لارجسٹ گروپ جو ہے وہ بی جے پی کا ہے، انتہا پسند مذہبی کٹر جماعت، ہندو کٹر جماعت. ورنہ یہ کہ کچھ عرصے پہلے اگر کوئی بات ہوئی ہوتی کہ ہندوستان میں کانگریس کی یا کسی اور پارٹی کی بھی، کہ جو معتدل پارٹی ہو، جنتا دل کی پارٹی حکومت بنی تھی، وہ بھی مضبوط حکومت تھی، اگر ایسا ہوتا تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی کوششیں برابر ہوتی. لیکن اس وقت تو صورت یہ ہے کہ میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، اور ان کا یہ حکم دیکھ بڑے فرش پر نڑی، ان کا حال جو جس طریقے کے ان کی طرف سے آ رہے ہیں، جو ریٹارٹ کر رہے ہیں بار بار، جس طریقے سے اپنی پوزیشن کو بیان کر رہے ہیں. بہرحال میں دوبارہ عرض کر دوں کہ جہاں تک بھارت کے ساتھ معاملہ ہے اور کشمیر کا معاملہ ہے، جو گوہر افشانی کی ہے کچھ دن پہلے، ہمارے ایئر مارشل نور خان صاحب نے، مجھے ان سے اتفاق نہیں ہے. یقیناً کشمیر کا مسئلہ انتہائی اہم ہے پاکستان کے لیے، انتہائی اہم ہے پاکستان کے لیے. اس میں سے یہ کہ اگر لداخ اور جموں کا معاملہ کچھ دوسرا ہو بھی تو، لیکن وادی تو انتہائی اہم. اور یہ اس کو اگر کہا گیا ہے، اگرچہ طنزیہ انداز میں، ایک دفعہ حافظ حسین احمد صاحب ہمارے ہاں آئے تھے ایک سیمینار میں، تو انہوں نے باقی طنز، گہری طنز ان کے اندر ہے، صلاحیت ہے طنز کی، صلاحیت ان میں بڑی گہری ہے اور ادبی طنز کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عجیب ہے یہ بات کہ پاکستان کی شہرت کشمیر ہے، شہرت کشمیر ہے، شہرت کشمیر ہے، اور اس شہرت پر 50 برس سے ایک دشمن نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور آپ کچھ کرنے کو بھی تیار نہیں. شہرت ہے تو پھر تو مارو یا مرو، شہرت پر کسی کا ہاتھ ہو پھر آدمی جو ہے اس طرح کرتا، پھر یا چنا کن یا چنی یا تخت یا تختہ. بہرحال وہ تو ہماری کمزوری کہہ لیجئے، جو بھی صورتحال ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور یہ تقسیم ہند کا وہ نامکمل ایجنڈا ہے جسے اسی اصول کے اوپر آپس میں بیٹھ کر طے کر لینا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریات کا میں قائل ہوں، 1930 کے خطبے میں جب انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، تو بقیہ ہندوستان کے ساتھ اس کے تعلق کا کیا نقشہ پیش کیا تھا کہ پاکستان بھارت کے لیے اس کے دفاع کا حصار بنے گا، قلعہ بنے گا، اور واقعتاً بنا ہے. کمیونزم کو روکا ہے پاکستان نے، ورنہ بھارت کبھی کا خالص کمیونسٹ ملک بن جاتا. روس کی یلغار روکنا جو ہے وہ ایک نظریاتی ملک ہونے کے ناطے پاکستانی روک سکتا تھا، ورنہ بھارت تو بہ گیا ہوتا اس کے لیے. دوسرے یہ کہ قائد اعظم سے جب پوچھا گیا تھا کہ کیسے تعلقات ہوں گے بھارت میں اور پاکستان میں، تو یاد ہوگا آپ کو، انہوں نے کہا تھا جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور کینیڈا میں، میں چاہتا ہوں کہ ویسے تعلقات ہوں، لیکن یہ کہ ان تعلقات کی راستے میں جو رکاوٹ ہے کشمیر کا مسئلہ، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایک حد تک اپنی طرف سے کسی درجے میں کوئی کنسیشن دی جائیں، کوئی تجارت وغیرہ کے معاملات کیے جائیں، لیکن یہ کہ اس وقت جو صورت حال بن چکی ہے وہ تو میرے نزدیک انتہائی سمجھیے کہ ایک بہت ہی تکلیف دہ اور ناقابل قبول ہے پاکستان کے لیے. اور غالباً نواز شریف صاحب بھی اب شاید اس سے آگے اب نہ بڑھیں، بلکہ شاید کچھ نہ کچھ پسپائی اختیار کریں. لیکن میں اب جو اصل مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں، میرے نزدیک ہمارا اصل مسئلہ، پاکستان کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے جو میں نے اب تک گنوائے ہیں. یہ مسائل ہیں، معاشی مسئلہ، سیاسی استحکام کا مسئلہ، امن و امان کا مسئلہ، یہ سارے مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ جو اصل مسئلہ پاکستان کا ہے، جو میں نے شعر آپ کو پہلے سنایا اقبال کا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور علامہ اقبال کی وہ نظم جو ہے ابلیس کی مجلس شورا، جس کا میں نے ایک مرتبہ درس دیا ہے یہاں اسی خطاب جمعہ کے دوران، اس مرتبہ میں سان فرانسسکو کے ساتھ جو سان ہوزے اور سینٹا کلارا ایک بہت بڑا شہر ہے، اور وہ اس وقت امریکہ کا یوں سمجھیے کہ یہ چپس جو ہے جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑی ٹیکنالوجی بن چکی ہے کمپیوٹر کی، اس کا سب سے بڑا مرکز وہی ہے. تو وہاں ایک بہت بڑا اسلامک سینٹر ہے، مسلم سینٹر ہے، اسلامک سینٹر اور سینٹا کلارا. میں نے وہاں پوری وہ ابلیس کی مجلس شورا پھر پڑھائی ہے بیٹھ کر سب کو. وہ اردو میں میری وہاں پر ایک ہی تقریر ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو ابلیس کی مجلس شورا کی نظم کی میں نے وضاحت پر مشتمل کی ہے، اس میں جو اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کے ہاتھ زبانی، مصدقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے. یعنی کمیونزم جو ہے یہ ابلیسیت کے لیے کوئی خطرہ نہیں. اور یہ کب کہہ رہا ہے؟ 1936 میں، جبکہ کمیونزم اسکول میں ہار پڑتا. یہ آج تو کمیونزم بڑھ چکا، اب تو جو چاہو مرے کو مارے شاہ مدار، جو چاہے آپ اس پر تنقیدیں کر لیں، جو چاہے لعنتیں بھیج دیں، لیکن یہ 1936 کی نظم ہے. آج یوں سمجھیے کہ وہ ویژنری کا ویژن ذرا غور کیجئے. آج پورا مغرب جو ہے اصل دشمن جو ہے اسلام اور مسلم فنڈامنٹلزم کو قرار دے رہا ہے. وہ ابلیس کی بات آج ابلیس کے ایجنٹوں کی زبان پر ہے. مستقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے. ابلیسیت کے لیے چیلنج اور خطرہ اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. بہرحال ہمارے مسائل کا اصل، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی تشخیص کیا ہے، بہرحال کر چکا ہوں. اب تو یہ یاد دہانی ہے، تذکیر ہے، تذکرہ ہے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. اس کو دو انداز میں نے آپ کے سامنے ہمیشہ بیان کیا ہے. خالص قرآنی اصطلاح میں اس کی تشخیص کیا ہے؟ اللہ سے جو ہم نے غدر کیا، بے وفائی کی، اور اس سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اے اللہ تو ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی کا نظام قائم کریں گے. عہد حاضر میں اسلام کا کی ایک تجربہ گاہ بنا دیں گے پوری دنیا کے لیے. اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نقشہ پیش کریں گے. یہ سارا کام جو ہے ہم کریں گے اگر پاکستان ہمیں مل جائے. اور اللہ نے وہ پاکستان دیا، اور 50 برس بیت گئے. وہ آپ جشن منا رہے ہیں، کس شے کا جشن منا رہے ہیں؟ یہ وعدہ خلافی ہے جس کے نتیجے میں نفاق پیدا ہوا. وہ تین آیتیں 75, 76, 77 سورہ توبہ کی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا اللہ ہمیں غنی کر دے گا، خوب صدقہ خیرات کریں گے، دیکھ بن جائیں گے. اللہ نے غنی کر دیا، تو اب انہوں نے بخل کی روش اختیار کی، وعدہ خلافی کی. اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کیا. آخرت کی جو سزا آئے گی وہ تو بعد میں آئے گی، دنیا میں نفاق، وہ نفاق باہمی ہو گیا، اب قوم ایک قوم نہیں ہے. اگر یہ ایک قوم ہوتی تو جو کالا باغ ڈیم کبھی کا بن چکا ہوتا. ایک قوم نہیں ہے، ہمارے کردار کا جو ہے بیڑا غرق ہوا. سارا قرضہ جو آیا ہے وہ کہاں گیا؟ ادھر ادھر کھایا پیا گیا، ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں کی. نتیجہ یہ کہ آج قوم اس کو قرضہ بھگتنا پڑ رہا ہے قوم کو. اسے عام عمرانی انداز میں بیان کیا جائے. بلکہ تیسری بات اور بھی نفاق کے سلسلے میں، کہ پاکستان کا دستور نفاق کا سب سے بڑا برقع. ایک ہاتھ سے اسلام ڈالا، دوسرے سے نکال لیا. اس کی پوری تفاصیل میں بیان کر چکا ہوں، اس وقت تو صرف ایک تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے. لیکن یہ کہ عام عمرانی اصطلاح میں اگر اسے کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اس نظریے سے انحراف کیا تو یہ ہوا میں معلق ہے، یا نہ زمین اس کے نیچے ہے اور نہ پاؤں اس کے جو ہے کہیں، نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پاؤں ہے رکاب. یہ ڈائلیما ہے. نظریہ جو تھا اس کے، اگر وہ نظریے کی بنیاد پر مستحکم ہو سکتی ہے نظریاتی مملکت، جب آپ اس سے انحراف کریں گے وہ بالکل مضمئن ہو جائے گی. اور وہی اس کا ہم دیکھ رہے ہیں. تو اصل علاج کیا ہے؟ علاج اس کا وہی آب نشاک انگیز ہے ساتھی. بہرحال اس ضمن میں 3 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں کچھ امیدوں کے چراغ روشن ہوئے تھے. پورے 50 برس بعد مسلم لیگ کو مینڈیٹ ملا تھا. ایک مذہبی گھرانے کے چشم و چراغ نوجوان وزیر اعظم اور وزیر اعلی پنجاب ہوئے تھے. وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلی پنجاب. پھر جس طریقے سے وہ ایک فقیر کے گھر پر حاضر ہو گئے، اپنے والد صاحب کے ہمراہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے والد صاحب انہیں لے کر آ گئے، یہ بھی تو انہونی سی بات تھی بالکل. اس ملک کے سیاسی حلقے، صحافتی حلقے وہ چونک گئے، دنگ ہو کر رہ گئے. انہوں نے کچھ اور معنی بھی پہنانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال میرے لیے بھی یہ بات مجھے امید کے چراغ جو ہے روشن کرنے کا کے سبب بن گئے تھے. پھر میں جب وہاں حاضر ہوا ہوں اپنی مجلس عاملہ کے ساتھ، وہاں کم سے کم 15-20 افراد کے مجمع میں، دو مرتبہ کہا نواز شریف صاحب نے، راجہ ظفر الحق صاحب سے خطاب کرتے ہیں، راجہ صاحب پھر ترمیم دستور میں ترمیم کا بل تیار کیجئے. اب اس سے آگے بڑھ کر کیا بات ہو؟ میرے گھر پر وہ آئے تھے تو وہ میاں شریف صاحب کے صاحبزادے کی حیثیت سے آئے تھے، ٹھیک. لیکن جب میں ان کے یہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں گیا ہوں تو وہاں وہ پرائم منسٹر تھے، پرائم منسٹر آف پاکستان، اور وہ سب کے سامنے کہہ رہا ہے. لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں ہمارے مجید ملک صاحب بھی وہاں موجود تھے، ان کا کہ میاں صاحب انہوں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، کتنی بڑی سچ بات انہوں نے کہی تھی. انہوں نے تو پورے کے پورے الفاظ مرتب کر کے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ یہ چند ترمیمیں ہیں، اب باقی کام تو آپ کو کرنا ہے. دو مرتبہ کہا راجہ صاحب سے کہ آپ بنائیے. یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان. اسی لیے میں نے جو آج آیات پڑھی تھی وہ امتحان سے متعلق ہے. ویسے تو اسلام کا اور قرآن کا نظریہ کیا ہے کہ حیات زندگی جو ہے، حیات دنیاوی انسان کی، وہ ہے امتحان. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہماری زندگی تو بہت طویل ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ اب جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اس زندگی میں سے تھوڑا سا حصہ، یہ 30-40-50-60-70 برس کاٹ کر، موت نے کاٹ کر علیحدہ کیے. خلق الموت والحیات، یہ جو چھوٹا سا حصہ ہے 30-40-50-60-70-80 برس، یہ کس لیے ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. بڑی پیاری تعبیر اقبال نے کی ہے زندگی نام کے چند اشعار جو ہیں اس عنوان سے بانگ درا میں، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دماں ہر دم جماں ہے زندگی. اور قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ ہر انسان کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر نواز شریف کے لیے بہت بڑا امتحان. آخر یہ بھی تو اس قلزم ہستی سے حباب کے مانند ہی ابھرے ہیں، وہ خاندانی سیاستدان تو یہ نہیں تھے. یہ تو ٹھیک ہے ضیاء الحق صاحب کی سرپرستی نے انہیں جو بھی سہارا دیا، یہ نکل کے آ گئے ہیں، ایک موقع ہے. لیکن یہ کہ کتنی زندگی ہوگی؟ جو بیت گئی ہے اتنی اور ہو جائے گی، اللہ خیر صلاح. لیکن یہ کہ اس میں اگر کچھ کمائی نہ کی بلکہ الٹی کمائی کر لی، تو وہ تو خسرت دنیا والآخرہ. بڑے بڑے لوگ چلے گئے، بڑے بڑے پھندے خان چلے گئے، جنہوں نے کہا تھا ہماری کرسی بہت مضبوط ہے، وہ پھانسی کے پھندوں پر جھول گئے. جنہوں نے کہا تھا میں تو قادر مطلق ہوں معاذ اللہ، وہ ایسے جلے کہ جن کا نام و نشان نہیں رہا، صرف دانتوں کے ذریعے سے پہچانے گئے کہ یہ ان کی لاش ہو سکتی ہے. تو یہ ان کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ جانے. اسی لیے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھی سورہ یونس میں، فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. ایک قوم کے بعد دوسری قوم، ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت اس کی جانشین بنتی ہے، تو گویا کہ امتحان کے کٹہرے میں آگے کھڑی ہو جاتی ہے. لننظر کیف تعملون، اب ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے. اور بڑی پیاری آیت وہ ہے کہ جو سورہ آراف میں آئی ہے. اصل میں تو چونکہ یہ درس قرآن کا کوئی محفل نہیں ہے، اس میں تو اشارات ہوتے ہیں، تو قرآن مجید کی آیات کا درس کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے. قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا. یہ ویسے تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے ان سے کہا تھا مصر میں کہ موسیٰ پہلے بھی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب میں تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی آل فرعون کا عذاب ہم پر سخت سے سخت ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ کے آنے سے پہلے بھی اسلام کی جان پر بنی ہوئی تھی، اور آپ کے آنے کے بعد بھی حال ہوئی ہے. کوئی فرق، اسلام کی طرف کوئی پیش رفت، 6 مہینے گزار دیے ہیں اور کوئی پیش رفت. اس کی فکر ہے، اس کی فکر ہے، معاشیات کی فکر ہے، فلاں کی فکر ہے، فلور کراسنگ کا معاملہ ہو گیا ہے، صدر صاحب کے اختیارات کم کروا لیے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، لیکن اسلام، وعدوں کے باوجود. بہرحال حضرت موسیٰ نے جواب دیا تھا، قال اصابكم من يهلك عدوكم ويستغلبكم في الارض. حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کوئی عجب نہیں کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور پھر تمہیں استخلاف عطا کر دے. اس آیت کو دو حوالے سے میرے آج صبح کا ذہن جو ہے کام کر رہا تھا. پاکستان بنا ہے تو ہماری دشمن ہندو قوم کی ہلاکت تھی. گاندھی نے کہا تھا کہ میری لاش کے اوپر پاکستان بن سکتا ہے، ہلاکت تھی کہ نہیں؟ پاکستان بنا. آسار ربکم ایہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، تمہیں قوت عطا کرے، طاقت عطا کرے، اختیار عطا کرے، پھر دیکھیں گے. فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے. اسی طرح واقعہ یہ کہ پیپلز پارٹی کی، بے نظیر کی پیپلز پارٹی کی موت واقع ہوئی ہے 3 فروری، کہ دوبارہ ریزریکٹ ہو جائے، کوئی کوشش کی جائے. وہ جو کہہ رہے ہیں لوگ کہ ہم 77 والی پیپلز پارٹی پھر بنا لیں گے، کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ تھا ایک شخص، ڈائنامک شخص تھا، اس کی شخصیت میں بھی ایک کیریشمیٹک پرسنالٹی تھی، صلاحیتیں بہت تھیں اس میں. اور پھر یہ کہ وہ خود بہت بڑا فیوڈل لارڈ تھا، وہ کچھ کر گیا. ایک تاریخ کا موقع بھی ہوتا ہے، اب کو دوبارہ اس کو ریوائو کرنا آسان کام نہیں ہے. تو واقعہ یہ کہ بے نظیر کی پیپلز پارٹی تو مر چکی. آسار حکم یہلک عدو وکم یستخلفکم فی الارض، اور یہ مسلم لیگ کو جو ہے استخلاف حاصل ہوا. فینظر کیف تعملون، کہ پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو. اس بہت بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی، اور میں تو بلکہ اس میں شریک کروں گا ان کے والد ماجد میاں محمد شریف صاحب کو بھی. 2 مرتبہ وہ تشریف لائے، میں کہا میری کٹیا کیا، قرآن اکیڈمی، یہ بہت بڑے سرمایہ دار، بہت امیر، یہ لوگ تشریف لائے، میرے لیے بھی ایک اعزاز تھا. اور واقعہ یہ کہ اسی بنا پر امیدیں بھی ہوئی تھیں، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جو میں نے تقریر کی تھی 4 جولائی کو، انتہائی مایوسی کے عالم میں کی. اور میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کیے. تاہم ایک بات میں نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں، میں نے اپنے دورے امریکہ کے دوران جہاں کہیں بھی اس موضوع پر بات، ظاہر بات ہے پاکستانی لوگ ہیں، پوچھتے ہیں ایک سوال، پھر وہ پوچھتے ہیں خاص طور پر کہ آپ کے پاس وہ 2 مرتبہ آئے اور آپ کی ایک مفصل ملاقات پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی ہوئی، آپ کا اندازہ کیا تھا کہ وہ واقعتاً کچھ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ میں نے ہر جگہ کہا کہ چاہے آپ مجھے بے وقوف کہیں، کوئی خوشگمان شخص کہہ لے، بچوں کی طرح خوشگمانی میں مبتلا ہونے کا طعنہ دے دیں، لیکن یہ کہ بات میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ واقعتاً ہی مینز بزنس، وہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہر جگہ میں نے گواہی دی، میرے دل نے یہی گواہی دی کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہاں میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ کوئی بہت ہی مضبوط ہاتھ ہے جو روکے ہوئے. لیکن جو تقریر میں نے کی تھی، اور پھر اس کے کچھ اس کے جو کیسٹس ہیں، ان کے چھوٹے بھائی عباس شریف صاحب 5 کیسٹ لے گئے تھے قرآن اکیڈمی تشریف لا کر خود، معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب تک پہنچے ہیں، سنے ہیں یا نہیں سنے ہیں. لیکن میں نے اس میں بلکہ شان ذاتی طور پر عباس شریف صاحب سے عرض کیا تھا، اگر تو کوئی داخلی ہاتھ ہے، مثلاً یہ کہ اگر ان کی پارٹی کے لوگ، مثلاً انہیں کے ایک بڑے قریب کے ساتھی نے کہا تھا کہ میں نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب پہلے آپ اپنے ساتھیوں سے تو پوچھ لیجئے وہ تیار ہے کہ نہیں. میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر ان کی پارلیمانی پارٹی اس معاملے کے اندر کہیں کوئی رکاوٹ بن رہی ہے تو کسی طرح مجھے ایک موقع دیں، میں ان کی پارلیمانی پارٹی کے سامنے جا کر اس مسئلے کو بیان کروں، کیا اندیشے ہیں، کیا خدشے ہیں، کیا خوف ہے، کون سی قیامت ہے جس سے ڈر رہے ہیں. جنرل حمید گل صاحب نے بہت صحیح لفظ استعمال کیا، سافٹ ریولیوشن، اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ جو ہے نرم راستہ کوئی نہیں ہے اسلام کی طرف آنے کا، تو میں اس کے لیے تیار ہوں. بہرحال میں جو میری مایوسی ہے، آج صبح تک اس کی شدت جو کہ تو برقرار تھی، آج صبح اچانک میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ میرے امریکہ روانہ ہونے کے چند دن بعد ہی ٹیلی فون آیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس سے کہ نواز صاحب مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہیں بتایا گیا میں تو امریکہ چلا گیا ہوں. پھر بعد میں آیا پوچھا کب آئیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری وہ تقریر انہوں نے سنی ہے جو بہت سخت تھی, اس کے باوجود اگر وہ مجھ سے بات کرنے کو تیار ہے تو پھر کچھ امید کی جو کرن ہے وہ پھوٹتی ہے. ہم کیا کریں, ہم تو ہر کسی سے بھی کوئی ملے گی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. میری نگاہوں کے سامنے یہ ملک ڈوب رہا ہے. 100 برس کی محنتیں ہیں بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کی. یہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے, یہ ملک پورے ہندوستان کا مسلمان اس ملک کے بنانے میں شامل تھا. بھارت کا مسلمان آج بھی قیمت دے رہا ہے پاکستان بنوانے کی. مسلمان کے 2 استھان, پاکستان یا قبرستان, بھارت میں رہنے کا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں. یہ پاکستان, اس کی قدر و قیمت جو ہے ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے اس کے لیے کوئی محنت کی تھی, جنہوں نے کوئی قربانی دینی پڑی. میں مانتا ہوں یہ قربانی ہم پر فورس تھی. اگر کوئی والنٹری قربانی اتنی ہوتی تو کبھی کا اسلام دنیا میں قائم غالب ہو چکا ہوتا. لاکھوں آدمیوں نے اسلام کے لیے والنٹریلی اگر جانے دی ہوتی, وہ تو جبری تھا, جبری انخلا تھا, لیکن تھا بہرحال اسلام کے نام پر. پاکستان بنانے کے جرم کی سزا تھی جو مل رہی تھی. پورے پورے قافلے جو آتے تھے کٹے ہوئے, پوری پوری ٹرینیں, کہ ایک آدمی بھی ان کے تو صحیح سالم نہیں ہے. یہ سارا کچھ ہوا تب پاکستان بنا. اس پاکستان اور نگاہوں کے سامنے جو اس کا حشر ہوگا اگر یہاں اسلام نہ آیا, اس کے حصے بخر یا یہ صحرا بن جائے گا, پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا. یہاں پر جو صورت حال ہے آپ پوچھئے, جو ایکسپرٹس ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ ڈیم اگر نہ بنا, وہ پچھلے ڈیم جو ہے وہ سلٹ اپ ہوتے چلے آ رہے ہیں, کیا ہوگا. لیکن یہ کہ اس ملک کا اگر کسی کو خیر مطلوب ہے, کوئی خیر خواہ ہے حقیقی معنی میں, تو اس راستے کی طرف آئے, اللہ کو راضی کرے. اللہ ناراض ہے, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑو, بھاگو, گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگو. میرے ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں بھائی نواز شریف بھی اور شہباز شریف بھی محنت بہت کر رہے ہیں, واقعہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں, محنت بھی کرے اور کوئی اس کا اجر نہ پائے. خسرت دنیا والا آخرت. اگر دین کے راستے کی طرف نہیں آئیں گے تو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. خسرت دنیا والا آخرت. حضور نے فرمایا کل نفسی یغدو فبایع نفسہ, ہر انسان صبح کرتا ہے اپنے آپ کو بیچتا ہے. بایع نفسہ, کوئی اپنا بیچارا جسمانی قوت بیچ رہا ہے, کسی چلا رہا ہے, ہیٹر دھو رہا ہے, کوئی اپنی دماغی صلاحیت بیچ رہا ہے, نسخے لکھ رہا ہے, فیسیں لے رہا ہے, بھارت بیچ رہا ہے اپنے آپ کو, ہر شخص بیچ رہا ہے. لیکن بیچنے والے 2 طرح کے ہیں, موتے کوہا و منہ بے کوہا. ایک وہ ہے جو دن بھر کی مشقت کر کے بھی عذاب الہی کا ٹوکرا لے کر اپنے کندھے پر آتے ہیں واپس, اور کچھ وہ ہیں جو محنت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی مغفرت اور اللہ تعالی کی رحمت لے کر لوٹتے ہیں. تو محنت کرو اور رحمت خدا بندی سے حصہ پاؤ, نہ یہ کہ محنت کرو اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پنڈ باندھ کر لے آؤ شام کو. اللہ تعالیٰ ان کی ہمت دے. بہرحال انہوں نے بتایا ہے تو میں سر کے بل جانے کو حاضر ہونے کو تیار ہوں. میں اب ان سے رابطہ کروں گا. بس کچھ ایسی غلط فہمی ہوئی کہ مجھے اس کی اطلاع پہلے نہیں دی گئی. آج صبح ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوا, گھر پہ فون ہوا, آفس میں تو آیا نہیں تھا. بہرحال اس اثنا میں ایک بات اور بھی اچھی ہوئی ہے. میں نے سنا ہے کہ جناب اعجاز الحق صاحب نے باقاعدہ جلسے میں پشاور میں ہماری یہ دستوری ترامیم ہے اس کی قرارداد منظور کرائی. اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے. ہمارے تنظیم اسلامی کے رفقاء نے ان سے ملاقات کی, ان کا جلسہ تھا پشاور میں, ان کا بالکل ٹھیک ہے. اور صحیح بات یہ کہ جو ضیاء الحق صاحب نے کام شروع کیا تھا ادھورا, ہم اسی کی تکمیل تو چاہتے ہیں. شریعت کوٹ کس نے بنائی تھی؟ ضیاء الحق نے بنائی تھی, لیکن کچھ ہتھکڑیاں پہنا دی تھی, کچھ بیڑیاں پہنا دی تھی, ہوگی کوئی پریشر, کوئی بڑا مضبوط ہاتھ ہوگا. لیکن یہ کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہتھکڑیاں بیڑیاں اتار دی جائیں, بس یہی ہے. شریعت کوٹ میں نے ہمیشہ کہا کہ صحیح سمت میں صحیح اقدام تھا. 2A کی حیثیت سے قرارداد مقاصد کو اندر لے آئے, لانے والے کون؟ ضیاء الحق. لیکن یہ کہ اس کو افیکٹو کرنے کے لیے جو مزید اقدام کی ضرورت تھی اور اس کے منافی چیزوں کو جو دستور سے پرچ کر دینا چاہیے تھا وہ نہیں کیا تھا. تو جو کام انہوں نے شروع کیا تھا اللہ توفیق دے,
اگر باپ پورا نہیں کر سکا بیٹا اس میں کوئی ہاتھ بڑھا ہے؟ مجھے تو صدمہ اس بات کا ہوا. ہر مذہبی جماعت نے تائید کی کہ بات صحیح ہے, اچھی بات ہے, کسی نے اس کو اپنایا نہیں. شاید یہ خیال نہ ہو کہ اگر یہ کہیں کسی درجے میں کامیاب ہو جائے تو شاید سیرا ڈاکٹر اسرار کے سر بن جائے گا یا کوئی تنظیم اسلامی کو کریڈٹ دی جائے گی. انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم نے تو ان کارڈوں پر تنظیم اسلامی کا نام تک شائع نہیں کیا. اس کو مسلمان اپنی دل کی آواز بنا, کسی جماعت نے ایکٹیولی حصہ نہیں کیا. دستخط قاضی صاحب نے بھی کیا, ان کے نائب امیر نے بھی کیے, ان کی شورا کے لوگوں نے بھی کیے, لیکن اس کو مہم بنا کر اٹھاتے ہیں. اتنی بڑی طاقت ان کے پاس موجود ہے, ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ اس کے لیے انہوں نے محنت نہیں کی, کسی بھی مذہبی جماعت نے نہیں کی. بہرحال اللہ تعالی ہی سے دعا ہے اور اللہ ہی سے استغاثہ ہے, اللہ ہی سے اپنے گناہوں کی معافی ہمیں چاہنی چاہیے اور کمر کسنی چاہیے. اس کام کے لیے تن من دھن وقف کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے. گفتگو تو پہلے بھی ہوتی رہی, آئندہ بھی جاری رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.